قل رب زدني علما.
قالوا سبحانك
لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم على النبي الامي وعلى اله واصحابه وبارك وصل وسلم عليه. قرآن کریم کے نزول کے وقت چار قسم کے فرقے مخاطب تھے، دو یہود و نصارہ کے اور دو مجوس اور صابئین کے. یہود عزیر اور موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اور ان کی آسمانی کتاب توریت تھی، اور نصارا عیسیٰ ابن مریم کے ماننے والے تھے، اور حضرت کو جو کتاب دی گئی تھی وہ انجیل تھی، اور ہر دونوں فرقے اپنی کتاب اور نبی سے ہٹ گئے تھے، جو آگے چل کر مغضوب الضالین کی تفسیر میں ہم تفصیل سے عرض کرنے والے ہیں. مجوس فارس کے ایک شخص گزرے ہیں زردشت، اس کو زرتاش بھی کہتے تھے، اور یہ عیسیٰ علیہ السلام سے 2100 سال پہلے ہیں، جس سے رام چندر نے اس کی کتاب تھی دساتیر، اس کے پہلے جز کو دستور اول کہتے تھے. اس کے پڑھنے کے لیے رام چندر ہندوستان سے گیا تھا، گیا تو تھا تعویذ لینے کے لیے، کیونکہ سیتا پر عاشق تھا اور وہ ملتی نہیں تھی. کسی نے کہا ایسا مولوی ہے ایران میں کہ وہ تعویذ دے تو سیتا خود بخود بغل میں آ جائے گی. اس زردشت یا زرتاش کے متعلق اقوال مختلف ہیں. بعض لوگوں کا خیال تھا کہ یہ پیغمبر تھے، البتہ ان کی تعلیمات محفوظ نہیں رہی، ان پر الزامات اور تہمتیں لگائی گئی، اور عام طور پر علماء مورخین نے ان کو آتش پرستوں کا بڑا مانا ہے. اس کے پجاری مجوس کہلاتے ہیں، اور صابئین ایک فرقہ تھا بابل میں، عراق کے اندر ایک شہر ہے بابل، وہاں کچھ لوگ تھے جو نماز بھی پڑھتے تھے، قبلے کی طرف منہ بھی کرتے تھے، اور کچھ نماز سورج کا پڑھتے تھے. اکثر دینوں سے انہوں نے اچھی اچھی باتیں چنی تھی، ان کو صابئین کہتے ہیں. بوقت نزول قرآن یہ لوگ نام کہتے اور حقیقت میں کفار تھے. مکے کے لوگ انہیں اپنے سمجھتے تھے، لیکن مکے کے لوگ بھی نرے مشرک تھے. انما المشرکون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عامهم هذا. اور شرک کی ہم نے تقسیم کی اعتقادی اور فعلی کی طرف. اعتقادی کی چار قسمیں بتائی، فی العلم، فی الدعا، فی التصرف، فی العبادہ. اور فعلی کا کہا کہ وہ متنوع ہے، مختلف رسوم اور معاشرتی بدخصلتیوں میں پائی جاتی ہے. اور یہ ہم نے بیان کیا کہ بنائے شرک وجہان ہے، الجہل بالمصالح والمسائل الشرعیہ، اور التجاوز عن الحد الشرعی فی التعظیم او المحبه، یہ ہم بیان کرنے لگے کہ نزول قرآن کے وقت جو مشرکین تھے وہ چار طبقے تھے، ایک مشرکین بالکواکب تھے ستارہ پرست، دوسرے مشرکین بالجن تھے جنات سے ڈرنے والے اور ان سے مدد مانگنے والے، کان رجال من الجن یعوذون برجال کانوا رجال من الانس یعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا، یہ انسان جنات سے ڈرتے تھے اور ان سے پناہ مانگتے تھے وہ اور مست ہو جاتے، اللہ ان میں عموماً خوف زدہ واقعات زیادہ ہے، جن دیو پری ان کی طرف سے ان کو خوف دلایا گیا اور اس خوف کے اندر انہوں نے ان کی پرستش شروع کی تاکہ وہ انہیں کچھ ضرر نہ پہنچائے۔ تیسری قسم کے مشرکین تھے مشرکین بالملائک، فرشتگان خداوندی کا پوجا کرنے والے، انہیں یہ ارواح مقدسہ بھی کہتے تھے، سراوات الجن کہتے تھے جنوں کے بڑے، اور اپنی طرف سے نئے نئے نظریات تھے ان کے، الکم الذکر ولہ الانثی تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، جن جنات کو پوچھتے تھے وہ بھی عورت ہی تھی، اور فرشتوں کے بارے میں بھی کہتے تھے، قرآن نے کہا ان الذین لا یؤمنون بالآخرہ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثی، جو لوگ فرشتوں کو عورت ہے کہتے ہیں ان کا ایمان نہیں ہے، وما لہم بہ من علم، انہیں کچھ پتہ نہیں، یتبعون الا الظن، اٹکل کے پیچھے چل رہا ہے، وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اٹکل و گمان سے کچھ بنتا نہیں، فاعرض عمن تولی عن ذکرنا ولم یرد الا الحیات الدنیا ذلک مبلغهم من العلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بمن اهتدى، لا الہ الا اللہ، ملائک خدائی مخلوق ہے، اللہ رب العالمین نے ان کو نور کے چمک سے پیدا فرمایا ہے، یہ جو آگ کے اندر خالص چمک ہے بے ضرر فائدہ مند، ملائک کی اصل نسل اس سے، صحیح مسلم میں ہے ان الملائکۃ خلقت من النور، فرشتگان خداوندی خدائی نور سے پیدا ہے، جو نور سے پیدا ہوتا ہے ان کے ماں باپ نہیں ہوتے، جو نور سے پیدا ہوتے ہیں ان کے ہاں نسل افزائش نہیں ہوتی، جو نور سے پیدا ہوتے ہیں ان کے بیٹے اور بیٹیاں نہیں ہوتی، ان کی شادیاں نہیں ہوتی، انہیں بھوک نہیں لگتی، انہیں پیاس نہیں لگتی، وہ کھانا نہیں کھاتے، وہ پانی نہیں پیتے، فرشتے نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، نہ ان کی شادیاں ہیں، نہ ان کے ماں باپ ہیں، نہ ان کی اولاد ہے، کیونکہ وہ نور ہے، جو لوگ پیغمبر کو نور سمجھتے ہیں وہ عقل سے دور، انہیں شرم کرنا چاہیے، آپ کی نسل نہ سب ابراہیم علیہ السلام بلکہ آدم علیہ السلام تک محفوظ ہے، آپ کے ماں باپ اور دادا دادی اور نانا نانی سب معروف ہیں. آپ 37 تک زوجات کے متزوج ہیں. آپ کے چار بیٹے اور چار بیٹیاں اور دنیا سادات کے آپ آفتاب و مہتاب ہیں. آپ کو بھوک لگتی تھی, آپ کو پیاس لگتی تھی. وما ارسلنا من قبلک من رسول, ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے, یاکلون الطعام ویمشون فی الاسواق, کھانا کھاتے تھے اور بازار بھی جاتے تھے کام کاج کے لیے. حضرت عیسیٰ مسیح کو جب انہوں نے خدا تک پہنچایا تو قرآن نے کہا مل مسیح ابن مریم الا رسول, خالص خدائی پیغمبر ہے. وہ امہ صدیقہ, ان کی والدہ پاک دامن تھی. کانا یا کلان الطعام, دونوں کھانا کھاتے تھے. جب کھانا کھاتے ہیں تو بھوک بھی لگے گی, جب بھوک لگے گی تو نڈھال بھی ہوں گے, جب بھوک لگے گی اور کھانا کھائیں گے تو پھر خروج کا وقت بھی آئے گا, اگر نہ خروج ہو تو تکلیف پیش آئے گی. انظر کیف نبین لہم الآیات ثم انظر انا یوفکون, دیکھو کیسے ہم سمجھاتے ہیں پھر بھی یہ الٹے پاؤں پھر رہے ہیں. لا الہ الا اللہ. یہ فیصلہ تو روز اول میں ہوا ہے کہ مخلوق جو نور کا ہے وہ بشر محض, سید البشر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلی نہیں ہے. اس لیے آدم علیہ السلام کے لیے سجدہ کرایا ملائک کا, اور آدم کے بارے میں قرآن میں ہے انی خالقم بشرم من طین, میں مٹی سے آدم پیدا کرنے والا ہوں. اور شیطان نے جو انکار کیا تو یہی انکار کیا کہ میں بشری پیغمبر کو نہیں مانتا. اسجدو لمن خلقتہو بشرم من طین, اگر نوری پیغمبر ہوتا تو ضرور مان لیتا. بلکہ دنیا میں جتنے کفار ہوئے ہیں انہوں نے انبیاء کی بشریت پر اعتراض کیا ہے. قرآن کریم سورۃ بنی اسرائیل کی ایک آیت دیکھے ذرا, وما منعهم ان یؤمنوا اذ جاءهم الہدى الا ان قالوا ابعث اللہ بشرا رسولا, ان کو ایمان سے منع کر دیا صرف اس بات نے کہ یہ کہتے کہ بشر بھی پیغمبر ہوتے ہیں. قل سبحان ربی, آپ فرماؤ پاکی میرے رب کے لیے, هل كنت الا بشرا رسولا, میں خالص بشری پیغمبر ہوں. اور وہ جو انہوں نے کہا نور کا ہوتا تو مان لیتا, اس کا جواب قل لو کان فی الارض ملائکہ, اگر زمین میں نوری آباد ہوتے, یمشونا چلنے پھرنے والے, مطمئنینا بسنے والے, لنزلنا علیہم من السماء ملکا رسولا, تو ہم آسمان سے نوری کو بھیج دیتے. لیکن زمین میں تم نوری نہیں ہو, خاکی ہو, مٹی سے پیدا ہو, لہذا بشری پیغمبر. قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا, آپ اعلان کرے کہ میرے رب کی پاکی کی قسم میں خالص بشری پیغمبر ہوں. دوسرے مقام پر تمام انبیاء نے کہا ان نحن الا بشر مثلكم, ہم خالص تمہارے جیسے بشر ہیں. لا الہ الا اللہ. علماء نے فقہ کی کتابوں میں, تفسیر کی کتابوں میں, حدیث کے شروع میں صراحت کی ہے کہ انبیاء علیہ السلام بشر ہوتے ہیں, اور انبیاء کی بشریت کا منکر مسلمان نہیں رہ سکتا. مشرکین بالملائک، فرشتگان خداوندی، انہیں عام مخلوقات سے زیادہ صلاحیت دی گئی ہے. کہتے جبریل نے اپنے ایک پر کے اندر قوم لوط کی آبادی اٹھا لی، صدوم اور ماموریہ دو علاقے تھے، صدوم اور ماموریہ، اور اٹھایا اور نیچے پٹک دیا. جعلنا عالیہا سافلہا، ان کے اوپر کو نیچے کیا، یعنی تہ و بالا کیا، تہ و بالا کیا. اور جبریل کے بارے میں قرآن ایک موقع پر کہتا ہے، انہو لقول رسول کریم، یہ ایک مقدس فرشتہ ہے، مطاع، تمام ملائک ان کی اطاعت کرتے ہیں، ذی قوہ طاقتور ہے، اور امین خود بھی دیانتدار ہے. ملائکۃ غلاظ شداد، ملائک زورور بھی ہے اور سخت بھی ہے. لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے. ویفعلون ما یؤمرون، اور وہ وہی کرتے ہیں جیسے ان کو اللہ کی طرف سے کہا جاتا ہے. اس خوش فہمی میں کہ ملائک ایک مقدس مخلوق ہے، ملائک ایک نوری مخلوق ہے، ملائک اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے، ملائک کھاتے نہیں پیتے نہیں، ان کے ہاں زچگی نہیں، افزائش نہیں، تناسل نہیں، تناکوہ نہیں، تمام قبائح اور عیوب سے پاک ہیں. تو ان لوگوں نے ان کے بھی مورتیاں بنائی اور انہیں بھی آواز دینے لگے اور انہیں بھی اپنے بارے میں جاننے لگے. فرشتگان خداوندی انگنت ہے. وما یعلم جنود ربک الا هو، اللہ کے سوا کسی کو ان کی تعداد معلوم نہیں، نہ ان میں کوئی بیمار ہوتا ہے نہ زخمی ہوتا ہے، نہ مرتا ہے اور نہ کوئی مرا ہے. بروز قیامت ان پر فنا آئے گی یا نہیں، مسئلہ مختلفی ہے. کہتے ہیں کہ آٹھ حاملان عرش اور چار ملائک مقربین کے علاوہ بقیہ سب پر فنا آئے گی، اور یہ آٹھ حاملان عرش جو ستون پکڑے ہوئے ہیں اور چار مقرب فرشتے، ان پر تھوڑی دیر کے لیے غنودگی آئے گی. عرش پکڑے ہوئے ہوں گے بس تر تر تازہ ہو جائے، شاید ان کے یہ فیوز اور اس قسم کے مکارم سن کر مشرکین نے اپنے جہل اور غلو فی المحبہ یا فی التعظیم کی وجہ سے ان کا بھی شرک شروع کر دیا. اللہ اکبر. چوتھی قسم مشرکین کی وہ تھی جو اللہ کے نیک بندوں کا پوجا کرتے تھے، مشرکین بالعباد الصالحین. اللہ تعالی کے نیک بندے، کرامات والے، کردار اور گفتار کے مالک. سورۃ نوح میں پانچ نام آئے ہیں، لا تذرن آلہتکم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوک ونسرا. یہ پانچ بت، تفسیر ابن کثیر میں ہے کانو ابنا الانبیاء، یہ پیغمبروں کے بیٹے تھے، با عباس کہتے ہیں شیس علیہ السلام کے بیٹے. لما ماتو جب وہ فوت ہو گئے بعد میں آنے والوں نے ان کا پوجا شروع کر دیا. کہتے ہیں کہ پہلے ان کو کہا کہ تمہیں یاد نہیں آتی, شیطان نے بڑے یاد آتے ہیں. کہا تو تمہارے پاس ان کی کوئی تصویر نہیں ہے؟ کہ تصویر کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم بنا کے دیتے. بس تصویر سے کام نہیں چلا, پھر باقاعدہ مجسمہ بنا لیا. اس لیے تصویر بھی بنیاد ہے شرک کی اور کفر کی. زیروح کی تصویر ان اشد الناس عذاب یوم القیامت عند اللہ المصورون رواہ البخاری. تصویر عکس کو کہتے ہیں, عکس کو. آپ سے باقاعدہ پوچھ لے گا کہ آپ کے والد کس رنگ کے تھے, کس کا قد کے تھے, کیسے محسوس ہوتے تھے, آپ بیان کریں گے, مصور لکھے گا, پھر اس کے بعد اس کا ایک شکل تیار کرے گا. قدرتی طور پر وہ بالکل آپ کے والد کی طرح نکل آئے گی. ایران کی تصویر سازی مشہور تھی بڑی. بت پرستی دین احمد میں کئی آئی نہیں, اس لیے تصویر جانا ہم نے کھینچوائی نہیں. چونکہ اسلام میں بت پرستی نہیں ہے اس لیے تصویر کا جواز نہیں ہے. یہ ڈیجیٹل ہے, یہ موئی ہے, یہ فلاں ہے, یہ فلاں ہے. تیرا جی نہ چاہے تو بانے ہزار ہیں, آنکھیں اگر بند ہے تو پھر دن بھی رات ہے. ظاہر ہے کام تو وہی ہو رہا ہے تصویر کا, وہ موئی کے ذریعے ہو یا وہ انگریزی طریقے سے ہو, ہاتھ کا بنایا ہوا ہو یا کیمرے کا بنایا ہوا ہو, جلدی مٹنے والا ہو یا دیر تک رہنے والا ہو, ناجائز ہے. تقسیم کرنے والے حضرات غلطی پر ہیں, لغزش کھا رہے ہو. احتیاط تو ہمیشہ منہی انہوں میں ترک ہوتا ہے. منہی انہوں میں احتیاط ترک ہے, ارتکاب نہیں ہے. پانچ برتن ہیں, ان میں ایک پیشاب ملا ہوا ہے, چار میں نہیں ملا ہوا ہے. آپ پیتے رہے شوق سے, نہیں آپ کہیں گے کہ چونکہ ایک برتن اس میں ناجائز ہے اس لیے یہ چاروں چھوڑنا ہے تاکہ وہ پیشاب نہ پی لو. ہاں طالب تو چاڑی رہے گازرے اور کھڑے آئے وہ پڑے کھیٹا ڈکٹ ہوا بنور کیا جو مسپکن سبق کیوں رات تو ویسا وہ گیشے ہو ارے وہ گازر ہے میرا نشٹ ہے بدی کو میں نے کڑے کراپ اٹولی وہ پڑے. احتیاط اس کو کہتے ہیں کہ آپ اس کے لیے بہانے بناتے ہیں اور قوم سے اور وقت سے گھبرا گئے کہ بھائی بغیر تصویر کے سیاست نہیں ہوتی, بغیر تصویر کے پروگرام نہیں ہوتا. تصویر تو ناجائز ہے, حدیث شریف میں ہے. تین چیزیں ہیں جب وہ کہیں موجود ہو تو رحمت کے فرشتے نہیں آتے. ایک جنوبی کو وقت ملا ہو اور نہیں نہ آیا ہو, اور دوسرا کتا, اور تیسرا زیروح کی تصویر, جاندار کی تصویر. تو کتے کے لیے تو فرمایا کہ الا قلب صید او معاشیت او زرع, بخاری کتاب الزبایہ. کتے میں تو اجازت آئی لیکن تصویر کی اجازت کوئی نہیں آئی. تو تصویر کی لعنت کتے سے بھی بدتر ہے. طالب علم موبائلوں میں رکھتے ہیں, بخاری کے ختم کے لیے ہم جاتے ہیں جگہ جگہ, تو تصویریں بناتے ہیں. میں بتا دیتا ہوں کہ یہ جائز نہیں, یہ مت کرو, نامناسب بات ہے. میں نے کہا اگر میری تصویر پگڑی کی اور جبے کی اور لاٹھی کی آپ کے موبائل میں آ گیا تو کون سے آپ کے نمبر مل جائیں گے, کیا سرخاب کے پر لگ جائیں گے؟ اللہ کے پاک پیغمبر اور نبی کی مخالفت تو آپ نے کر لی, شافی محشر کے سامنے رسوا ہوں گے. آپ کی زبان نبوت سے تصویر پر ناراضگی آئی. اور بخاری میں ہے کہ جبریل نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا, مقرر وقت گزر گیا اور نہیں آئے. آپ باہر نکلے تو جبریل کھڑے تھے, آپ نے پوچھا اندر نہیں آئے؟ کہا اندر کتا ہے. کتا کہاں ہے؟ پتہ چلا کہ حضرت حسن مجتبیٰ نواسا چھوٹا سا بچہ تھا, وہ کہیں سے پلہ لے کے آیا ہے کترے چتنا رنجول ہے اور دبا کے نانا جان کے گھر پلنگ کے نیچے. حضرت کو پتہ چل گیا تو آپ نے لکڑی سے اسے باہر نکالا اور پھر حکم دے دیے بیویوں کو کہ یہ زمین بھی دھو لو جہاں چھوٹا سا پلہ بیٹھا رہا ہے. اور حضرت حسن مجتبیٰ کتنے لاڈلے ہیں, چھوٹا بچہ ہے, بوقت وفات رسول ان کی عمر 8 سال ہے, تو اتنے چھوٹے بچے کے لیے بھی گنجائش نہیں. اور آپ نے بھی ناراضگی ظاہر کی اور جبریل نے کہا ہم ایسے گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتے جہاں تصویریں ہو. بھائی لوگوں کے گھروں میں قسم قسم کی مورتیاں لٹکی ہوتی ہیں, ٹیبلوں پر باقاعدہ بت سجے رہتے ہیں اور کئی قسم کی بے اعتنائی اور بے توجہی سے پیش آتے ہیں. نامناسب بات ہے, بہت ہی افسوسناک بات. اس لیے تصویر سے باز آنا پڑے گا ورنہ اللہ راضی نہیں ہوگا. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں طالب علم ہوں, 15ویں صدی ہے, 15ویں صدی میں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اور اس واقعے سے شرم کرو جس میں مدام رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا خادم جنگ میں آپ ہی کا گھوڑا صاف کر رہے تھے. فاتاؤ صحبن غربن فقتلا, کہیں سے ناگہانی تیر آیا اور وہ لگ گیا اور گر کے مر گیا. سب نے کہا ہنی اللہ شہادہ, مبارک و شہادت. آپ نے کہا انہ اخذ من المغنم شملتن قبل ان تبلغ حل مقاسم فیتشعل علیہ فی النار. فرمایا اس نے ایک چھوٹا سا کپڑا غنیمت سے تقسیم سے پہلے بغیر اجازت کے اٹھایا ہے, وہ آگ میں گرم کیا جاتا ہے اور اس کو داغا جاتا ہے. تو جو تصویر موبائل میں ہے یا چھوٹی ویڈی آپ نے رکھی ہے, وہ جو پاس بورڈ میں ہے وہ مجبوری ہے, نوٹ میں ہے وہ مجبوری ہے, باہر کے سفر کے لیے ہے وہ اتھارٹی کا گناہ ہے, آپ کا نہیں ہے. لیکن آپ ولیمے میں, عقیقے میں, شادی میں, بعض ملکوں میں اور بعض علاقوں میں نام لینا ٹھیک نہیں, بخاری کے ختم میں تصویریں بدلی. یہ برائیاں تو ختم کرنی پڑے گی, منکرات سے تو ہٹنا پڑے گا. اللہ, مدینہ منورہ میں ہمارے ایک بزرگ ہیں اور ان کا ایک بیٹا ہے, بہت محبت کرتے ہیں. ابھی ہم بیٹھے ہوئے تھے ایئرپورٹ پہ تو اس نے مجھ سے پوچھا کہ تصویر لے سکتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں, حرام نہ جائے. کہتے کوئی گنجائش نہیں ہے. میں نے کہا کہ امام ابن سیرین کی خدمت میں ایک شخص آیا کہ میری سفارش کر لے، انہوں نے کہا یہ ناجائز کام ہے، اور ناجائز کام کے لیے سفارش بھی ناجائز ہے. تو اس شخص نے کہا چھوٹی سی غلطی ہے، خیر ہے، آپ میرے لیے کر لیں. سردی کا موسم تھا، ابن سیرین کے سامنے انگیٹھی پڑی تھی، اس میں کوئلے جل رہے تھے اور تپ رہے تھے، اس کے ساتھ سیک رہے تھے. تو ایسے تو اس کو کہا کہ دا اس با کلی علی جمرت النار، میرے لیے ایک انگلی سروٹ کے پہ رکھ لو ذرا. اس نے کہا جلوس جاؤ، کہا تم ایک انگلی میرے لیے آگ میں جلانے والے نہیں ہو، میں اپنا یہ حسین جسم تیرے لیے جہنم کی آگ نہ ختم ہونے والی میں کیوں جلاؤں؟ ہرگز ہرگز ناجائز کام کی سفارش نہیں کرو. تصویر اس لیے اشد حرام ہے کہ یہ بنیاد ہے شرک کے لیے، مورتی کے لیے، مجسمے کے لیے. ایک تصویر ہے، اس عکس کو کہتے ہیں عکس. ایک جسم اور ہیئت ہے، اسے تمثیل کہتے ہیں، اس کی جمع آتی ہے تماثیل، اور تصویر کی جمع آتی ہے تصاویر. بخاری نے ایک باب تصاویر کی حرمت کا اور ایک تماثیل کی حرمت کا علیحدہ علیحدہ قائم کیا جلد ثانی میں. لا الہ الا اللہ. بہت زمانہ ہو گیا، 20-25 سال پہلے کا واقعہ ہے. نیا نیا مولوی تھا اور خوب شیروانی پہنتا تھا، اور ایک خاص قسم کا کیپ ہوتا تھا، وہ کالے رنگ کا، وہ ہم رکھتے تھے سر دیا. اور ایک حال میں نکاح پڑھنے گیا، غالباً صوبہ سندھ کے چیف سیکرٹری کی بیٹی کا نکاح تھا. اور ہجوم تھا، شادی ہال تھا، ایک ٹولی رنگ کے کپڑے پہنے ہوا تھا، بڑی بڑی کیڑیاں پہنے ہوا تھا، کٹ داڑھی تھی اس کی، اور بچھی ہوئی آنکھیں تھی، ایسے ہی نازک سا چہرہ تھا. ایک آدمی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا ایسے. جب میں نے کہا پڑھنے لگا تو وہ تصویریں بننے لگی، تو میں نے کہا کہ تصویریں نہیں بنائے، حرام نہ جائے. تو وہ جو بڑی کیڑی والا تھا، اس نے مجھے کہا کہ آپ جانتے ہیں اس کی حرمت؟ میں نے کہا میں جانتا ہوں. کہتے نہیں آپ نہیں جانتے. میں نے کہا میں اتنا جانتا ہوں کہ یہاں بیٹھے بیٹھے اس پر پوری جلد لکھ دوں. تو مجھے کہا کہ اس وقت کیمرہ تھا کیا؟ تو میں نے کہا اس وقت قتل بھی ہاتھ سے ہوتا تھا، اب مشین سے ہوتا ہے، تو یہ جائز ہونا چاہیے. اور اس وقت شراب ہاتھ سے بنتی تھی اور اب مشینوں سے بنتی ہے، تو پھر پیا کرے آپ؟ تو لوگ سارے ہنس پڑے شراب پر، پورا حال گونجا. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہ یہ کو سرمیزی ہے، میرا کو سرمیزی ہے بس نہ ملاقات، یہ کو سرمیزی ہے، تو بدنام تھا نا شراب میں. تو میں نے کہا کہ پھر آپ شراب پیتے رہے، وہ مشین سے بنتی، پھول حال برق ہوا. میرا سٹر شروع دہم کو سر دے دیے تک لڑ شروع کو بس میں چبیا نے چیڑے ذائقہ دے ہو رہا سب لوگوں نے. اسی طرح ایک نکاح میں مہر معجل اور معجل پر پاس ہونے لگی. ایک پرانا سٹیایا ہوا برائے نام ایسے، جیسے کوئلہ یہاں رکھا ہوا ٹوڑی پہ، ٹیڑھا منہ، ٹیڑھی ٹیڑھا چہرہ، بد شکل بد نما، کرسی پر بیٹھا ہوا تھا. مجھے کہے چھوڑے معجل معجل چھوڑے. میں نے کہا چھوڑے کیا ہوتا ہے؟ وہ فارم کا حصہ ہے، یہ فیصلہ کریں گے تب آگے نکاح پڑے گا. کہتے آپ معجل معجل جانتے؟ میں نے کہا بہت اچھی طرح. کہا اچھی طرح تو آپ کے بڑے بھی نہیں جانتے تھے، میں سمجھ گیا. میں نے کہا میرے بڑے تو علی، حسن، حسین اور زین العابدین جعفر صادق تھے، وہ آپ بتائیں کہ ان کو دین آتا تھا یا نہیں. برچ والو ٹولو رافضی کوئی مجتہد تھا ان کا، ان کے مجتہد داڑھی کٹ ہوتے. وہ تو سمجھتا تھا کہ یہ اپنے بزرگوں میں حضرت بن نوری ان کا نام لے گا. میں نے کہا نہیں، وہ بھی ہمارے بزرگ تھے جن کو آپ کہتے کہ وہ لا علم تھے، حسن، حسین، علی، زین العابدین، جعفر، باقر. استغفر اللہ واتوب الیہ. یہ مسائل کوئی آسان کام نہیں ہے، اس کے لیے بڑے جھگڑے فسادات کرنے پڑے. توبہ. بہرحال آپ قرآن شریف پڑھنے بیٹھے ہیں اللہ کے لیے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور یہ خدائی درس ہے، اس کا آپ سے کوئی فیس نہیں لیا جاتا، بلکہ آپ کا اس رشتے سے اعزاز و اکرام کیا جاتا ہے. آپ اعمال میں ترقی کرے اور حرام کا ارتکاب نہ کرے، اس سے پرہیز کرے، تب جا کے آپ کو علم چمٹے گا اور فائدہ ہوگا. اور نہ بے علم و ادب جس نے لیا در سے بخاری، آتا ہے بخار اس کو بخاری نہیں آتی. عباد الصالحین، بخاری شریف جلد اول صفحہ 61, 62, 63. ایک روایت آتی ہے بار بار کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت بیمار تھے، پلنگ پر تشریف فرماتے اور چادر اوڑے ہوئے تھے. دو بیبیاں آپس میں باتیں کر رہی تھیں، ام حبیبہ اور حفصہ یا اور دو تھی، اور وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہم جو افریقہ گئے تھے وہاں ہم نے عیسائی چرچوں میں دیکھا کہ تصویریں لگی ہوئی ہیں. یہ کیا بات تھی؟ آپ نے بیماری کے باوجود چادر ہٹائی، منہ باہر نکالا اور فرمایا اولئک الذین اذا مات فیہم رجل صالح بنوا علی قبره مسجدا اولئک شرار الخلق عند اللہ. ان لوگوں کی بری عادت تھی، جب نیک آدمی مر جاتا اس کی یاد میں اس کی قبر پر مسجد بنا لیتے تھے اور اس کی مورتی اور مجسمہ بنا لیتے تھے. اور فرمایا یہ بدترین ہی کائنات ہے. بدعتیوں کا ایک نام ہے شرار الخلق. کیا نام ہے؟ شرار الخلق، بدترین ہی کائنات. اولئک شرار الخلق عند اللہ. اور قرآن کریم میں جو آیت ہے سورۃ نجم میں افرأیتم اللات والعزى ومناۃ الثالثۃ الاخرى، اس لات کی تفسیر بخاری کتاب التفسیر میں ہے. اما اللات فکان رجلا صالحا یلت السویق للحاج. لات نیک آدمی تھا، حج کے موسم میں ستو میں پانی ملا ملا کے حاجیوں کو پلاتا تھا. حج کے موسم میں عرب خزانے کھولتے، خزانے ہر راستے پہ، کھانا تقسیم ہوگا، مرغے تقسیم ہوں گے، بکرے تقسیم ہوں گے پکے ہوئے، روسٹ ہوگا، آئس کریم، ہر جگہ منا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں لاکھوں دیگ ان کے بٹتے ہیں، اور ہیلی کاپٹروں میں باقاعدہ کھانا اتارتے ہیں. ہیلی کاپٹروں میں نیچے ہیلی کاپٹر آ کے اتر جائے گا، دیکھو تو کھانا حاجیوں کی طرف پھینکنے شروع کر دیا ہے. تھیلیوں میں ٹھنڈا پانی، ہر چیز قدیم دستور ہے. ان اور عرفہ کے دن بادشاہ مسلمین کی طرف سے دعوت ہوتی ہے، ہزاروں اونٹ ہزاروں بکرے کٹتے اور پلاؤ اور گوشت ٹھنڈے پانی دودھ بوتلیں ہر چیز اس میں ہوتی ہے. 30-32 چیزیں تقسیم ہوتی ہیں. یہ دعوت امیر المومنین ہارون الرشید کے زمانے سے شروع ہوئی. وہاں ابو یوسف نے ان کو کہا کہ شاہی لنگر دے دو. اس وقت سے لے کے آج تک بادشاہوں نے اس کی سنت قائم رکھی ہے. بہت بڑا دن ہوتا ہے الحج و عرفہ. حج نام ہی وقوف عرفہ کا ہے. تو اس زمانے کے نیک لوگ جاہلیت کے وہ حاجیوں کی خدمت کر کر کے باکرامت بنے تھے. ہر نیک عمل کا اللہ انعام دیتا ہے. اس لیے کہتے نیکی کر دریا میں ڈال. آپ کی نیکی کو دریا نہیں بہائے گا, وہ آپ کو محفوظ کر کے دے گا. ایک آدمی نیکی کرتا تھا اور سمندر میں ڈالتا تھا, کہتے تھے نیکی کر دریا میں ڈال, نیکی کر دریا میں ڈال, مذاق اڑاتا تھا. اچانک وہ اسی خیال میں تھا اور سمندری چپا آیا, چپا, اور سر سے پاؤں تک اس کا جو کپڑا تھا اس میں جو بٹن لگے تھے جس میں چیزیں تھی وہ سب کے سب سونے کی ہو گئی. زرگر کے پاس دکھایا, انہوں نے کہا بٹن قلم چابیاں جتنی چیزیں آپ کے پاس ہیں سب سونا ہے. اب یہ بھاگتا ہوا گیا اور سونے لوہے کی چیزیں اور دریا میں کبھی ادھر غوطہ مار رہا ہے کبھی ادھر غوطہ مار رہا ہے. لیکن کہاں ہو تو اسی طرح ہی ہے. کسی نے اس کو کہا کیا بات تھی اس وقت, کہا میں اصل میں اس جملے کا مذاق اڑاتا تھا کہ نیکی کر دریا میں ڈال کا. اللہ نے آپ کو قدرت کا معجزہ دکھایا ہے کہ آپ نے جتنی نیکیاں کی ہیں اتنی نہیں ہیں جتنا ہم نے آپ کو سونا دے دیا. جیب میں جو کچھ تھا وہ سب کے سب سونا بن گیا. اکبر بادشاہ اپنی فوجی پلٹون کے ساتھ ایک جگہ دریا سے گزر گیا. جب دریا پار کر کے وہاں چلے گئے تو پتہ چل گیا کہ گھوڑوں کے نتنوں میں جو لوہا ہے, ان کے ٹانگوں میں جو نال ہے, ان کے پاس جو کچھ لوہے کا ہے وہ سب سونا بن گیا. تو اکبر بادشاہ بڑا خوش ہوا نے کہ تو منو سونا ہاتھ آیا. کئی قسم کے قافلے تیار کیے اور منو لوہا اس کے ساتھ باندھا اور گزارا لایا گزارا لایا. جتنی کوتی ہوتی نکل ہوتی اس میں کوئی فرق ہی نہیں آ رہا. ماہرین سے پوچھا, انہوں نے کہا عین اس وقت جب آپ کا پلٹون گزر رہا تھا دریا کے اندر سنگ پارس کی لہر آ گئی تھی. سنگ پارس اس کو کہتے ہیں کہ وہ جس چیز کو ٹچ کر لے وہ سونا ہو جاتا, لوہے کی چیز. اللہ اکبر, دجے کی کر دریا میں ڈالا. بخاری شریف میں اس کے اندر ایک واقعہ بھی موجود ہے کہ ایک آدمی بہت زیادہ مقروض ہوا اور بہت پریشان ہوا, لیکن اپنے گاؤں اور قوم قبیلے میں کسی سے کچھ مانگنا صحیح نہیں سمجھتا تھا, اپنے بے عزتی سمجھتا تھا. دریا کے کنارے چلا گیا, بھوکا پیاسا پریشان وہاں گھوم رہے. بخاری کی روایت ہے. اچانک ایک آدمی اس کو ملا, اس کو کہا خالص اللہ کے نام پر 1000 درہم دے دو. اس نے کہا یہ لے. یہ روانہ ہو گیا, وہ چلا گیا. نہ اس نے کوئی اتا پتا پوچھا نہ اس نے مانگا. سال پورا ہو گیا, یہ 1000 درہم لے کے کنارے پر آیا. صبح سے شام تک کئی دن تک گھوما, کوئی آدمی نہیں ملا. تھک گیا. ایک لکڑی لے لی اور اس لکڑی کو اندر سے کھوکھلا کیا اور 1000 درہم یا دینار اس میں بھرے اور پھر اس کو اچھی طرح باندھا اور کہا نیکی کر دریا میں ڈال اور سمندر میں ڈالا. اصل میں جگہ تبدیل ہو گئی تھی. وہ آدمی اپنے حساب سے آتا تھا, انتظار کرتا تھا کہ میرا وہ بھائی سال ہو گیا میرا قرض واپس کرے گا. وہ بھی تھک گیا کئی دنوں سے آ رہا تھا, اچانک دیکھا ایک موٹی لکڑی آ رہی ہے. اس نے کہیں شاید کسی کام کی لکڑی ہو, اس کو پکڑا کھولا تو اس میں 1000 درہم رکھے ہوئے. اس لیے مشہور ہو گیا کہ نیکی کر دریا میں ڈال. اللہ اکبر و کبیرہ. قرآن ایسے موقع پہ کہتا ہے وَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ, ان کی نیکیاں کبھی ختم نہیں ہوگی.
بزرگانی دین قدیم زمانے میں جو باکردار و باعمل تھے, وقت کے گزرنے سے اللہ ان کی کرامات ظاہر فرما دیتا تھا.
کرامت اصل میں فعل اللہ ہوتا ہے, نیک بندے کے ذریعے ظاہر فرماتے ہیں. آپ نے بہت کرامات سنی ہے. کرامات کو صحابہ کے نام سے مولانا اشرف علی کے اختصار ہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے حیرت انگیز کارنامے کرامات سے لبریز. کرامات الاولیاء یوسف نبھانی کی کتاب ہے 5 جلدوں میں. اللہ. لیکن اصل کرامت وہ اتباع سنت ہے. ایک امتی کے لیے بڑی عزت یہ ہے کہ وہ اپنے پیغمبر کے خلاف نہ کرے. شیخ الطائفہ سید اولیاء عصرہی ابو القاسم جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ایک شخص آیا اور سال بھر ٹھہرا. ایک سال کے بعد اجازت مانگنے آیا کہ مجھے اجازت دے میں گھر جاتا ہوں. حضرت صاحب نے پوچھا کہ آپ ایک سال یہاں رہے کس مقصد کے لیے آئے؟ کہ میں نے سنا تھا کہ آپ اولیاء اللہ ہے, آپ کی کرامات دیکھنے آیا. میں نے سال گزارا کوئی کرامت نہیں دیکھی. ابو القاسم جنید بغدادی نے بڑی تعجب سے پوچھا کہ سال بھر میں کوئی کرامت نہیں دیکھی؟ اس نے کہا میں نے نہیں دیکھی. کہا ایک سال کے عرصے میں کوئی ایسا کام دیکھا جو سنت نبی کے خلاف ہو؟ اس نے کہا نہیں, ایسا بھی نہیں دیکھا. کہا ان اعلی کرامہ وَإِنَّ أَعْظَمَ مَكْرُمَا لِعَبْدٍ مُؤْمِنٍ أَلَّا يَعْصِيَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ. سب سے بڑی کرامت اور عزت مومن کی یہ ہے کہ اللہ اور رسول کی نافرمانی نہ کرے.
الاستقامہ فوق الکرام. استقامت سے رہنا, اس کو استقامت کہتے ہیں, نیکیوں پر جمنا, گناہوں سے بچنا. حضرت اقدس خواجہ خواجگان نظام الملت والدین نظام الدین اولیاء رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ دہلی میں ایک شخص تھا سلیم کفگیر. اس کا نام تھا سلیم کفگیر.
کفگیر اس آلے کو کہتے ہیں جس کے ذریعے دیگ سے سالن یا چاول نکال کے برتن میں ڈالتے ہیں. وہ جس برتن کو دیگ میں مارتے ہیں اس کو کفگیر کہتے ہیں.
وہ روزانہ دہلی کے بازار میں کبھی روٹی سالن کبھی چاول پکا کے بیچتا تھا اور لوگ اس کے پاس کوٹے پیسے لاتے تھے
جو نہیں چلتے تھے. وہ لیتے ہی لے کے کفن ڈالا ڈالا.
اللہ تعالیٰ اس کو اتنا رزق دیتا تھا کہ اس کو پرواہ نہیں تھی.
اچانک اس کے پاس ایک جوگی آیا. جوگی ہندوؤں کا پیر کہلاتا ہے. اس نے کہا سلیم تو اپنے خدا کی کوئی قدرت دکھا سکتا ہے کہ میں ایمان لے آؤں؟ اس نے کہا میں تو غریب مسکین آدمی ہوں اور سالن روٹی بیچتا ہوں چاول بیچتا ہوں وہی میرا گزرانے زندگی ہے. میں کرامات کہاں جانتا ہوں؟ یک لخت اللہ نے اس کو دل میں ڈالا کہ گھبرائے نہیں میں عزت رکھوں گا, ڈٹ جائے. اس نے کہا چلو پنڈت جی بولو کیا کرنا ہے. اس نے کہا اس میں کیا ہے؟ کہا چاول ہے. کہا چاول کی جگہ سے چاندی اور سونا نکالو, ابھی ایمان لاتا ہوں. اس نے دعا مانگی دیکھ کے اوپر, یا رب اتنے عرصے سے آپ کے بندے کوٹے پہ پھیلاتے ہیں, میں جانتا ہوں کہ یہ کوٹ ہے مگر ان کی عزت رکھتا ہوں, نہیں بے عزت کرتا ہوں. اگر یہ میں نے تیرے لیے کیا ہے ابھی مجھے عزت عطا فرما. یہ کہہ کے اور کف گیر ڈالا تو چاندی نکل آئی, دوبارہ ڈالا تو سونا نکل آیا. سارا بازار دیکھ کر کے ایمان لے آیا. اس لیے کہتے ہیں کہ کرامت اللہ کا فعل ہے اور نیک بندے کے ذریعے ظاہر ہوتی ہے. قرآن کریم میں کہ حضرت مریم کے کمرے میں بے موسم پھل آتا تھا اور زکریہ علیہ السلام نے اسے دیکھ کے دعا مانگی جن کو بے موقع اولاد اللہ تعالی نے عطا فرمائے. کلما دخل علیہا زکریہ المحراب وجد عندها رزقا. حضرت جب بھی اس کے پاس کمرے میں آئے پھل ہی پھل رکھا ہوا ہے, میوے ہی میوے. قال انا لك هذا یکاں سے قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے. زکریہ علیہ السلام دنگ رہ گئے, کل کی بچی ہمارے گھر پل رہی ہے, بے موسم پھلوں کی بارش کمرے میں ہو رہی ہے, نہ باہر درخت ہے نہ کوئی باغ ہے نہ کوئی لانے والا ہے نہ موسم ہے, اور پھل لدے لدے چلے آ رہے ہیں. ہنالک دعا زکریا ربا, وہیں پر دعا مانگنے لگے زکریہ علیہ السلام رب سے. مانگا جائے گا رب سے, نہ ولی سے نہ نبی سے, نہ زندے سے نہ مردے سے. ہنالک دعا زکریا ربا, وہیں پر زکریہ علیہ السلام اللہ سے مانگنے لگے رب ہب لی من لدنک ذریۃً طیبہ, اے بے موسم میوے دینے والے, بے موقع اور بے موسم بیٹا تا فرما, انک سمیع الدعاء. آپ سب کچھ سننے والے دینے والے ہیں. اللہ فرماتے ہماری بشارت آئی, خوشخبری آئی, یحییٰ پیدا ہوا اور بہترین نیک صالح پیغمبر اللہ نے پیدا فرمایا. اولیاء راہست قدرت از الہی, مولانا روم کہتے ہیں اولیاء راہست قدرت از الہی, تیر جستا باز گردان ذرا. اولیاء اللہ تو خاص خدا تعالی کے افعال کے مظہر ہوتے ہیں. کبھی مولانا روم فرماتے ہیں گفتے او گفتے اللہ بود گھر کے ازہر کو میں عبداللہ بود, زبان اس کی ہلتی ہے لیکن قدرت خدا کی متوجہ رہتی ہے. گفتے اللہ بود گرچ از حلکو میں عبداللہ بود نزل چ خدے کان درو خان جام د جمشی او پد جام کے ورکار تمام عالم شی. دل جب روشن ہو جاتا ہے توحید و سنت کے اتباع سے سب کچھ نظر آ جاتا ہے. مشرکین بل عباد صالحین ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے سوا جن کو تم حاجت روا مشکل کشا قاضی الحاجات سمجھتے ہو وہ بھی تمہارے جیسے اللہ کے محتاج بن دیتے انہی اللہ اسماء یہ میرے نام ہے سمیتم انتم و آباؤکم یہ نام تم نے اور تمہارے بڑوں نے رکھے یہ غوث اعظم یہ دستگیر یہ فلاں دتا انہی اللہ اسماء یہ صرف نام ہی نام ہے سمیتموہا انتم وآباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان اللہ نے کسی کو اپنے سوا حاجت روا مشکل کشا غوث اعظم نہیں بنایا. یا ایہا الناس اے لوگو ضرب مثل فاستمعوا لہ ایک مثال بیان ہو رہی ہے کان کھول کے سنو. ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا جن کو تم حاجت روا مشکل کشا کار ساز سمجھتے ہو ایک مکی مکڑی ٹڈی بھی نہیں بنا سکتے پتر کیا دے. لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ اگرچہ سارے جہان کے پیر دستگیر جمع ہو جائے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا اگر مکی ان سے کوئی حلوے کا ٹکڑا اٹھا کے بگا لے جائے لا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ چھڑا بھی نہیں سکتے. ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ مانگنے والا بھی نکما جس سے مانگا جاتا ہے وہ بھی کمزور. ایسے بدعتیوں کا مشرکوں کا اللہ تار تار کاٹ رہا ہے کوئی چیز چھوڑ ہی نہیں رہا. اے تمہارے نام ہے تمہارے باپ دادو جاہل بے دینوں نے رکھے میں نے کب کسی کو دستگیر غوث اعظم کہا ہے. یہ کیا بنائیں گے خالق پیدا کرنے والا صرف میں یہ جان بھی نہیں بچا سکتے. لا الہ الا اللہ پھر ایسا کیوں ہو رہا ہے. ما قدر اللہ حق قدری ہی یہ اللہ کو پہچان نہ سکے. ان اللہ لقوی عزیز اللہ بہت زوراور و طاقتور ہے. جب خدا کی طاقت زور الوہیت قدرت پر ایمان پورا ہو جائے گا درگاہوں سے اور آستانوں سے آزاد ہو جائے گا. یہاں ہمارے محلے میں ایک تھا اب بھی ہے کوئی سن رہا ہوگا.
میں جی میری میم شام کیا میں کیا سر کیا ابھی کیا وہاں چلا گیا آپ چلے گیا ہے کہاں کہاں خیر ظالم
ٹانگیں ٹوٹ گئی تیری
کہے کے لیے جاتا یہ بیٹا ہی نہیں ہو رہا ہے. میں نے کہا تو ہو گیا ہے
سات لڑکیاں پوری ہو گئی، ان کے یہاں اندر بیٹے بنتے ہیں، فیکٹری لگی ہوئی ہے. میں نے کہا توبہ کر، آئندے کے لیے قبروں سے مانگنے نہیں جاؤں گا. بزرگان دین کی زیارت در حق ہے، ان کے لیے دعائے مغفرت، رفع درجات کے لیے، عبرت لینے کے لیے. اور مسجد آ، در سن، نماز پڑھ، خدا کی شان دیکھو، اگلے سے بیٹھا ہو میرے پیچھے فجر میں بار حضرت اللہ نے بیٹے دے دیے، بابے نے نہیں دیا ہے. میں نے کہا بابے کے پاس خود کچھ نہیں ہے، وہ مٹی کے نیچے پڑا ہوا ہے، وہ کیا سجدے ہے. الحمدللہ اتنا بڑا لڑکا ہو گیا، اس کے بعد دوسرے بھی اللہ نے دیا. میں نے کہا اب جاؤ قبر پرستوں کو عقل سکھاؤ، قبروں سے مانگنے والوں کو عقل سکھاؤ. توحید کی برکتیں اللہ تعالیٰ بارش کی طرح برساتے ہیں. الحمدللہ اللہ یستفی من الملائکت رسلا ومن الناس، اللہ نے فرشتوں کو بھیجا، اللہ نے نبی بھیجے ان توحید کے مسئلوں کو سمجھانے کے لیے. ان اللہ سمیع بصیر، وہ سب کچھ سننے والا اور دیکھنے والا ہے. تو مشرکین بالعباد الصالحین، اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے کئی معجزات ظاہر ہوئے، جیسے عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے پیغمبر تھے، تیسرے پارے میں آ جائے گا انشاءاللہ. وہ ایک بستی کے پاس سے گزر رہے تھے، وہ بالکل اجڑی پڑی تھی، کئی آباد دیکھی گئی تھی.
انہوں نے کہا یا دل میں خیال آیا، یا اللہ آپ مردوں کو تو زندہ کر سکتے لیکن کیسے کرتے ہیں؟
فاماتہ اللہ مئات عام، 100 سال کی موت ان پر مسلط ہو گئے. ثم بعث اللہ، پھر اللہ نے اس کو اٹھایا. کیا دیکھتے ہیں کہ انجیر، زیتون کا تیل یا پھل، پانی، یہ سب موجود ہے جس طرح پہلے تھا، تازہ دم. اور سواری جو ان کی تھی دراز گوش، اس کے نشان پڑے ہوئے ہیں کہ اس جگہ کبھی گدا بیٹھا تھا، باقی کوئی چیز ہے ہی نہیں. 100 سال گزرے اور اللہ تعالی نے اس میں دم ڈالا، وہ لکیریں تازی ہو گئی، ان میں گوشت آیا، چمڑا آیا، ہڈی پیدا ہوئی، اور صحیح سلامت دراز گوش کھڑا ہو گیا. فلما تبین له، جب سامنے کھڑا ہوا، قال اعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور میں سمجھ گیا اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. لوگوں نے جب یہ دیکھا کہ 100 سال کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام زندہ ہو کر کے آئے، تو کم عقل اور بے عقلوں نے رفتہ رفتہ حضرت کے گزرنے کے بعد انہیں ہی خدا و خدا کا بیٹا سمجھنے لگے، اور پھر پوجا شروع ہوا. قالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہ پیغمبر جو خالص توحید کے لیے مبعوث ہوئے تھے، انہی کے عنوان سے شرک شروع ہو گیا. عیسیٰ علیہ السلام چونکہ اللہ کی قدرت سے بغیر باپ کے پیدا ہوئے تھے، تو اللہ نے ان کو معجزات بھی عجیب دیے. انی ابرح الاکمہ والابرص واحیی الموتی باذن اللہ، میں برس کے مریض، کوڑ والے کو، مادرزاد اندھے کو اور مردے تک کو اٹھا لیتا ہوں، یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے. باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو تم گھر چھوڑ آئے ہو یا کھا چکے ہو یہ بھی بتا سکتا ہوں. اللہ نے یہ معجزات دیے عیسیٰ مسیح کو. ہر صاحب کے وصال کے بعد کچھ نادان لوگ آئے اور انہوں نے حضرت ہی کو خدا کا بیٹا سمجھا، اور کہنے لگے بھائی مریم کیسے حاملہ ہوئی، پاک بی بی، زنا سے تو ہوئی نہیں، اس پر تو ہمارا بھی ایمان ہے. تو ضرور اللہ تعالیٰ سے حمل پیرا. معاذ اللہ استغفر اللہ. قرآن پاک نے ایسے موقع پہ کہا ان مسل عیسیٰ عند اللہ کمسل آدم خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون. عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عجوبۃ آدم علیہ السلام ہے جن کی نہ ماں ہے اور نہ باپ ہے. اور حوا کی ماں نہیں ہے, باپ ہے آدم, خالص باپ سے پیدا ہے تسلی سے. اور عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے تینوں کرشمے دکھائے, بغیر ماں باپ کے آدم, بغیر ماں کے حوا, لأنها خلقت فی الہوا, اور بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ مسیح. الحق من ربک فلا تکونن من الممتری. یہ برحق باتیں ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. تو عزیر علیہ السلام کا پوجا ہونے لگا, شرک پڑ گیا. عیسیٰ مسیح ان کے عنوان سے بدترین قسم کا شرک اور کفر ہونے لگا. عیسائیوں کے اکانی میں ثلاثہ نظریات ہے, اکانی میں ثلاثہ. ان کا ایک خدا تو اللہ تعالی ہے, دوسرے عیسیٰ علیہ السلام ہے, اور تیسرے جبریل ہے. معاذ اللہ استغفر اللہ. اس کو اکانی میں ثلاثہ کہتے ہیں. اور عیسائی کہتے ہیں کہ توحید فی تثلیث, یعنی ایک خدا اور تین خدا ایک ہی چیز ہے. جیسے بدعتی کہتے ہیں اللہ سے مانگنا ہو, باباؤں سے مانگنا, درگاہوں سے مانگنا برابر. برابر کیسے ہوئی؟ یہ مخلوق ہے وہ خالق ہے, یہ فانی ہے وہ باقی ہے, یہ محتاج ہے وہ اللہ الصمد ہے, یہ ہر دم ہر گھڑی اللہ کے محتاج ہے, وہ ہر دم ہر گھڑی بے نیاز ہے, مبرہ ہے, پاک مقدس ماورا کی شان رکھنے والی ذات باری تعالیٰ ہے. کیسے برابر کر رہا ہے؟ اللہ. اور پھر مشرکین نے ملائک کو خدا کی بیٹیاں کہہ کر ان کا پوجا شروع کر لیا. اور کچھ کچھ نیکان زمانہ اپنے اپنے دور میں جو نیک بندے گزرے تھے, جیسے لات رجلا صالحا, نیک آدمی تھا, حاجیوں کو ستو پھیلاتا تھا اور اس کی وجہ سے کرامت مل گئی, اور بعد میں آنے والوں نے ان کی گیارہویں اور نظریاں شروع کر دی, اور یوں دستگیر غوث اعظم تیار ہو گیا. عمدت القاری شرح بخاری میں لکھا ہے کہ یہی حال منات کا بھی ہے. منات کا وہ بھی نیک اور بزرگ انسان تھا, کرامات دی گئی ان کو. آگے چل کر انشاءاللہ تعالی جہاں انداد کا لفظ آئے گا وہاں ہم عرض کریں گے کہ ایک انداد ہے اور ایک ازداد ہے. انداد ند کی جمع ہے, اللہ کے اپنوں اور پیاروں کو شریک ٹھہرانا, جیسے نبی اور ولی. اور ایک اللہ تعالی کے دشمن ہے, جیسے شیطان, فرعون, حامان, قارون, نمرود, شداد. یہ نہیں خدا مانے گئے, ہمیشہ اپنے مانے گئے. اس واسطے اللہ رب العالمین مصطفی نے اخیار, برگزیدہ مخلوقات, ان کا عجز بے کسی ہمیشہ بیان فرماتے ہیں. کبھی کہے کہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ایرانی پیر نے ضلع کے اندر بغداد میں برات جا رہی تھی, اچانک دریا میں موج بڑھ گئے پانی کے. ویسے دجلہ ویسے ہی بہت بڑا دریا ہے, ابھی دیکھ کے آئے ہوں, بغداد جانا ہوا ہے, اور وہ ڈوب گیا. اور وہ بوڑھی عورت جس کے بیٹے کی شادی تھی,
وہ کنارے پر جھونپڑی ڈال کے روتی رہی روتی رہی روتی رہی. 11 سال بعد پیرانی پیر شیخ عبد القادر وہاں آئے. پوچھا بوڑھی کیوں روتی ہے؟ اس نے کہا کہ اس دریا نے میرے بیٹے میری بہو ہمارے مہمان پوری بارات کو کھا لیا. آپ نے دریائے دجلے کو حکم دے دیا کہ بوڑھی کے بیٹے کو بہو کو اور مہمانوں کو کشتی سمیت باہر نکالو. چنانچہ کشتی باہر آئی اور اسی طرح ڈول بج رہے تھے اور دولہا دلہن چھیڑا چھاڑی کر رہے تھے اور تمام بارات رنگ رلیاں منا رہی تھی اور بیدتی کنارے پہ بیٹھ کے 11ویں کے دیگ پکانے لگے. اس واقعے سے پہلے یعنی اس کے ساتھ ہی اب ایک قصہ سن لو تو یہ بہت اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے گی. پنجاب میں گجرات کے علاقے میں ایک قبر ہے, اس کا نام ہے شاہ دولہ. مولوی احمد یار خان نے لکھا ہے جن کو بدعتی اپنا حکیم الامت مان رہا ہے کہ یہ اسی دریائے جہلم سے نکلا ہے, ڈوبا ہے دجلہ میں اور شاہ دولہ ادھر آیا ہوا ہے. ہانگا ولد بانگا. میں یہاں ایک قصہ سناتا ہوں کہ ایک فقیر تھا اور ایک فقیرنی تھی, بھیک مانگتے تھے دونوں گلیوں میں. اچانک فقیرنی کا کسی اور فقیر سے بات چیت ہو گئی, پیار محبت پیدا ہو گئی اور نوبت یہاں تک پہنچی کہ اس فقیر نے فقیرنی کو کہا کہ میرے ساتھ چلو. طے یہ ہوا کہ کالاباغ کے پاس یہ لوگ رہتے تھے, گرمی کا موسم تھا, کام دن کو جاتے ہیں, کبھی کبھی نہاتے ہیں, تو میرا میاں نہا کے ادھر بیٹھ جائے گا, پھر میں نہانے کے بہانے اس درمیان میں سرکنڈے کڑے ہیں بہت زیادہ, پیچھے پیچھے بھاگتی بھاگتی اس گھاٹ پہ آ جاؤں گی. تو رکشہ وہاں پہلے سے تیار رکھ اور ایک جوڑا کپڑا بھی ہو تاکہ وہ صاف خشک کپڑے پہنو. دونوں بھیگ بھیگ مانگ کے دریا کے کنارے ٹھنڈے چھاؤں میں بیٹھ کے کھانا کھایا اور پھر بیوی نے کہا میاں تو نہا پھر میں نہاؤں گی. اس نے نہا لیا, وہ آ کے بیٹھ گیا کہا تو نہا. وہ نہانے کے لیے چلی گئی اور سرکنڈوں کے پیچھے 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 جا کے اس گھاٹ پہ چڑھ گئی اور اس گھاٹ پہ رکشے میں بیٹھ کے وہ یار کے ساتھ چلی گئی. یہ فقیر کافی دیر انتظار کرتا رہا, پھر شور واویلا مچایا, وہی میری فقیرنی, وہی میری بیگم, وہی کہاں چلی گئی؟ ڈوب گئی. لوگوں نے آ کے جال ڈالے, تلاش کیا, کو تو جا چکی تھی. فقیر تھک گیا, پھر اپنا کشکول ڈنڈا سوٹا اٹھا کے بھیک مانگنے لگا. ایک نہ ایک دن ڈیرا غازی خان میں یہ فقیر ایک مکان پہ آ رہا ہے دروازہ بجا کے بھیک مانگنے, اندر سے فقیر نہیں نکل آئے وہی والی. جیسے ان کا شاہ دولہ ڈوبا تھا دجلہ میں, نکلا ہے دریائے جہلم میں, تو وہ فقیر فقیرنی کو کہتا ہے وا فقیرنی, ڈبکی اتھے لگا دی تو نکل اتھے آن دی, وا بدتیو شاہ دولہ تمہارا بیٹا ڈوبا ہے دریائے دجلہ میں اور نکلا ہے دریائے جہلم میں, وا فقیرنی, ڈبکی اتھے لگا دی تو نکل اتھے آن دی. چاہ بیداد کے سر پیر نہیں ہوتے. علامہ غرناطی نے کتاب الاعتصام میں لکھا ہے وہ خوش فہمی میں چلتی ہے, اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی. استغفر اللہ استغفر اللہ واتوب الیہ. یہاں تھوڑی سی بات اور یاد رکھو تاکہ کل سورہ فاتحہ پڑھنے میں اور اردو میں قرآن کی تقسیم میں ہمیں آسانی ہو جائے. یہ ایک بحث ہے کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے, یعنی قرآن کس علم اور کس ادا کے ساتھ بحث کرتا ہے.
بعضوں نے عبادات کہے ہیں، بعضوں نے توحید کہی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ قرآن کریم کا موضوع ہے دعوت اللہ. دعوت اللہ اس میں چار چیزیں مطلوب ہیں، دو کا اثبات اور دو کی نفی. ہر طرح کے کفر اور شرک کی نفی اور ہر طرح کی اطاعت اور فرمانبرداری انبیاء و مرسلین کی، اس کا اثبات. اسی طرح قرآن کریم اثبات کرتا ہے العبادت المخلصة للہ وحدہ، جس کو ہم کہتے ہیں توحید خداوندی، وحدانیت، فردیت جل جلالہ عم نوالہ. توحید، وحدانیت، یکتائی، عظمت، بڑائی، الوہیت، شہنشاہیت مطلقہ، اس کا اثبات ہو رہا ہے. اور اسی طرح انبیاء اور مرسلین کی اطاعت اور فرما برداری، اس کا اثبات ہوگا. اور ہر طرح کے شرک اعتقادی و فعلی اور ہر طرح کے کفر، اس کے قرآن نفی کرے گا، انکار کرے گا، رد کرے گا. اور ہر طرح کے خلاف سنت امور کا قرآن کریم رد کرے گا. تو موضوع القرآن هو الدعوة للہ تعالی، آیت توحید الخالص، العبادت المخلصة للہ جل وعلا. قرآن کریم کی جو سورتیں ہیں، سورہ فاتحہ سے لے کے والناس تک، کچھ چھوٹی ہے کچھ بڑی ہے، ان تمام سورتوں کو ہم پانچ پر تقسیم کریں گے، پانچ مرحلوں میں آپ کو سمجھائیں گے، اور انشاءاللہ پوری سورت آپ کو سمجھ آئے گی. ایک ہوگا سورت کا دعویٰ، اس کا دوسرا نام ہے عنوان، تیسرا نام ہے موضوع، چوتھا نام ہے المقصود الاصلی والغرض الاعلی. ایک ہی چیز ہے، دعوی سورت، عنوان سورت، موضوع سورت، مقصود یا غرض. دوسرا ہوگا ربط، تعلق، ما قبل سے یا ما بعد سے. فاتحہ سے ما قبل تو نہیں، ما بعد ہے، اس سے ربط ہو جائے گا. ربط کی بھی قسمیں ہیں، اسمی ہے، رسمی ہے، تفصیلی ہے، اجمالی ہے، حقیقی ہے، عرفی ہے. اور تیسرا خلاصہ، کہ سورت کے تمام مضامین کا نچوڑ کیا ہے. اور چوتھا ہوگا میزان سورت، اقسام دلائل، کہ دلیل عقلی ہے، نقلی ہے، وحی ہے، کس طرح کے دلائل سورت میں بیان ہو رہی ہے. دعویٰ، ربط، خلاصہ، میزان، اور پھر امتیاز سورت. بِأَيِّ شَيْءٍ تَمْتَازُ الْفَاتِحَةَ عَنِ الْبَقَرَةِ وَبِأَيِّ شَيْءٍ اِمْتَازَتِ الْبَقَرَةَ عَنِ آلِ عِمْرَانَ وَمَا هُوَ الْإِمْتِيَازُ بَيْنَ آلِ عِمْرَانَ وَالنِّسَاءِ وما هي امتياز واضح بين النساء والمائدة او المائدة والانعام.
کسی بھی صورت میں جب ان پانچ مرحلوں پر کلام ہو جائے صورت ہر سننے والے اور توجہ کرنے والے کو سمجھ میں آ جائے گی.
اول دعویٰ، پھر ربط، پھر خلاصہ، پھر دلائل کا میزان، اور پھر امتیاز. آپ کو جو نسخہ دیا گیا ہے اس میں بڑی سہولت ہے مجھے کہ یہ چیزیں اس میں درج ہے، کچھ فرق کے ساتھ اوپر نیچے ہوگا لیکن حاصل موجود ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے. تو تفسیر قرآن، ترجمہ قرآن، چونکہ وہ ایک عربی کتاب ہے، عربی مبین، فصاحت اور بلاغت سے لبریز، اس کے لیے ایسی اردو بھی اختیار کی گئی ہے بزرگان دین کی طرف سے جو بہت ہی عالی ہے. ہماری بھی کوشش ہوگی کہ ہم ترجمانی میں ان تمام چیزوں کو ملحوظ رکھیں جس سے قرآن کریم کی خوش رنگی، اعجاز، فصاحت، بلاغت قائم دائم رہے. اللہ اکبر کبیرہ. قرآن کریم کے جو ہم نے بنا بیان کیا دو، جہل بالمسائل الشرعیہ اور تجاوز عن الحد الشرعی فی التعظیم والمحبہ، یا ماحولیات قرآن کی موجودگی میں، اگر کوئی شخص اس کو بالتفصیل دیکھنا چاہے تو حافظ ابن قیم کی کتاب ہے اغاثت اللحفان، اس میں دیکھنا. کبھی کبھی طالب کا شوق ہوتا ہے. اور مجد الدین فیروز آبادی کی کتاب ہے بصائر ذوی التمیز بلطائف کتاب اللہ العزیز. بصائر ذوی التمیز بلطائف کتاب اللہ العزیز، چھ جلدوں میں، مجد الدین فیروز آبادی، صاحب القاموس و سفر السعادہ. قرآن کریم پر ایک انمول کتاب اس نے ترتیب دی ہے. 20 سال سے مطالعے میں رہی ہے الحمدللہ. اللہ اکبر. ہماری کوشش ہوگی کہ گزشتہ مضامین کا نچوڑ کل صبح سویرے ذکر کر لے، اور پھر علوم قرآن کی کچھ مختصر تفصیل اور تقسیم کر لے، اور پھر دعوے اور ربط، خلاصہ، میزان، امتیاز وغیرہ کے کچھ نمونے پیش کرے، اور پھر تعوذ، تسمیہ، آداب قرآن، علوم قرآن سے متعلق، اور فاتحہ کی شان نزول. صرف دو مسئلے ہمارے رہتے ہیں، وہ فاتحہ کے ساتھ بیان ہو جائیں گے. ایک نزول کا مسئلہ اور دوسرا ناسخ و منسوخ کا مسئلہ. نزول اور ناسخ اور منسوخ پر فاتحہ کے ساتھ ہی ہم کلام کرنا چاہتے ہیں. امید ہے کہ زندگی رہی، سلامتی اور خیر سگالی، تو انشاءاللہ شایع نشان طریقے سے بیان ہوگا. قرآن شریف میں لگنے کے بعد پھر انشاءاللہ اوقات میں بھی مزید برکت ہو جائے گی. آپ دوبارہ یاد رکھیں کہ کھانے کے لیے از خود نہ جائے. ناظموں کو تلقین کل سے کر دی گئی کہ وہ تقسیم کر لے، اور ان مراحل کو وہ بورڈ پر بھی آویزاں کر لے. باورچی خانے کی طرف سے ایک آدمی آئے گا اور وہ کہے گا کہ مثلا فضلاء پہلے آ جائے، وہ اٹھ کے چلے جائے. پھر وہ کہیں گے دور حدیث اور صابیہ والے آ جائے. اس طرح نام لینے سے انہیں سہولت ہوگی، آپ عزت سے رہیں گے. کھانا آپ کے لیے ہے اور آپ سبق کے لیے ہیں. آپ کا مقصد حیات کھانا نہیں ہے، اور جس انداز سے آپ چلنے لگے تھے یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں علوم کی، مسجد کی، ادارے کی اور آپ کی توہین ہے، اور کھانا آپ ہی کے لیے پکتا ہے اور آپ ہمارے مہمان ہیں، اور آپ شوق سے، عزت سے، ادب سے، سکون سے رہے تاکہ ہم آپ کی مہمانی سنبھال سکے، اور مہمان کے پیچھے ڈانگ اٹھانا اور لکڑی اٹھانا یہ ٹھیک بات نہیں ہے، لیکن مہمان بھی مسلمان صاحب ایمان لائے، اور بہت احتیاط فرمائے، میں وہی سے بیٹھ کے دیکھتا ہوں تو خیال رہے، اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا درس قبول فرمائے، آسان فرمائے، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرة حسنا وقنا عذاب النار، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، خدایا ہمارے شہر میں باقاعدہ امن قائم فرما، تمام تکلیف رفع دفع فرما، بیماروں کو صحت شفا دے، مسلمان مرحومین کی بخشش فرمائے، شرکا اور ہماری بہنیں، بیٹیاں، مائیں جو درس میں شریک ہوتی ہیں، اور پورے عالم کے مسلمان جو سنتے ہیں، اللہ ان کو آسانی نصیب فرما، وصلی اللہ تعالی